الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين انیس الغریبین شفیع المذنبین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ و من اتبعک من المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عزم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توفیق اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے آج الحمدللہ اس حرمت والے اور مقدس دنوں میں ہمیں ایک اور دن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے اصحاب و اہل بیت کے صدقے ہمیں عطا فرمایا۔ کل کی نشست الحمدللہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مرتبہ صداقت کے حوالے سے ایک مختصر اور اجمالی گفتگو تھی۔ آج کا یہ سلسلہ جو ہمیں سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ابقریت اور آپ کی عظمت اور آپ کے فضائل و مناقب کو ذکر کرنے کے لیے آج یہ سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ میں ضمناً یہ ذکر کروں کہ آج کا کلام کچھ اختصار کے ساتھ ہم کریں گے، ہمارے کیو ٹی وی کے دوست تشریف لائے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک تقریباً 35 منٹ کے لگ بھگ کا فضائل اہل بیت کا پروگرام ہوگا، آپ اس میں ضرور تشریف رکھیے گا، اور جو وقت آپ کا ہے انشاءاللہ اسی وقت کے دوران ہم اس چیز کو رکھیں گے تاکہ بعد میں آپ اپنے گھروں کو اور طعام کا جو انتظام ہے بسہولت آپ کر سکیں۔ لہٰذا آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی عظمت و شان پر چند بنیادی کلمات جو آپ کی عظمت و جلالت کو ذکر کرتے ہیں آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یوں تو تفصیلی خطابات اگر آپ اس موضوع پر میرے دیکھنا چاہتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم ایک بے داغ شخصیت، ایک تفصیلی خطابات ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ پر جو بعض ملونین تان کرتے ہیں اس کا تفصیلی جواب ہے، اور حدیث قرطاس اور مسئلہ باغ فدق اس کی مکمل تفصیل، یہ دوسری ایک سیدھی ہے تفصیلی، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرات اصحاب کی بارگاہ میں فاروق، حضرات اصحاب کا بارگاہ فاروق میں خراج تحسین پیش کرنا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں جو عقیدت اور منقبت پڑھتے تھے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہے. پھر اس کے علاوہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے مختلف موضوعات ہیں. آج اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے جو ضرورتاً اعتقاد کے حوالے سے ہے اور عقیدے کے حوالے سے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر شیخین کریمین کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اور اہل سنت کے نزدیک ان کی افضلیت قطعی ہے اور ضروری ہے, اور جو شخص ان کی افضلیت کا انکار کرتا ہے وہ خارج اہل سنت ہے, اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے. جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ پر کسی اور کو فضیلت دیتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہے. جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر ان شیخین پر کسی کو فضیلت دے وہ اہل سنت سے خارج ہے. یہ عقیدہ آپ سماعت کر لیجیے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم ہستیوں کا مقام اور مرتبہ ایک نہیں بلکہ متواتر کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں. جس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منزلت اور مقام کے بارے میں پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے کیا مقام عطا فرمایا ہے, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے یہ روایت ہے, استعاب میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کی مزار کی طرف اشارہ کر کے کہ جو اس وقت سرکار کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں یہی شیخین کا مرتبہ ہے, یہ شیخین کی عظمت و کمال ہے. اور اس پر حضرت امام ثوری کا ایک بہت خوبصورت گویا کہ قول ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم پر تان کرے اور آپ کو خطاکار قرار دے تو اس نے آپ کو خطاکار نہیں بلکہ تمام امت کو, تمام مہاجرین اور انصار کو خطاکار کی کہا ہے. اس شخص کی کوئی فرض اور کوئی نفل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں, سرکار کی بارگاہ میں اسی کا رتبہ اور مقام بلند ہے جو سیدنا فاروق اعظم اور ان سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے عقیدت, احترام, محبت اور ان کے بارے میں جو مہاجرین اور انصار نے جو فیصلہ کیا اس کو صحیح جانے, جس طرح کہ کل بھی میں نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال پیش کیے ہیں. لہذا جو سعادت دنیا و آخرت کی چاہتا ہے اس پر یہ اخلاقی طور پر, ایمانی طور پر واجب ہے کہ وہ حضرات شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے قلبی محبت رکھے, ان کی افضلیت کا عقیدہ رکھے, تمام امت پر ان کا تفوق, ان کی بلندی اور ان کے اعلیٰ ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ اخلاقی طور پر, ایمانی طور پر اور اللہ کی بارگاہ سے اجر و انعام اور رضا لینے کے لیے اشد ضروری ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں ایک نہیں متعدد کتابیں مفصل تحریر کی گئی ہیں اور آپ کی زندگی مبارکہ کے مختلف گوشوں کو مختلف انداز سے لیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی, اسلام لانے سے پہلے بھی, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی قدر و قیمت عطا فرمائی. آپ کے نسب کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ آٹھویں پشت میں جا کر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک سے جڑ جاتے ہیں. آپ قریشی ہیں تو آٹھویں پشت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کے ساتھ آپ کا نسب متصل ہوتا ہے. زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور آپ کی شناخت اور آپ کا تعارف ایک صداقت والے شخص کے مانند تھا, ایک مضبوط عزم رکھنے والے کے طور پر تعارف کیا جاتا تھا. اور سیدنا فاروق اعظم کو مکہ کے اندر اس شخصیت کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا کہ عمر جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس پر ڈٹ جاتا ہے, اس کے خلاف وہ کرتا نہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی طبیعت مبارکہ روز اول ہی سے, جس طرح ہر صحابی کی خصوصیت ہے, وہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں اتنا بڑا درجہ ملنا تھا تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے حق کو قبول کرنے کے لیے زمانے جاہلیت میں جب اسلام بھی نہیں لائے تھے تو آپ کی طبیعت کے اندر حصول خیر کے لیے یہ بنیادی مادہ آپ کے اندر راسخ کر دیا تھا, اور وہ استقامت کا تھا, وہ اخلاص کا تھا کہ جو رائے قائم کر لی پھر اس کے خلاف منافقت والا عمل کرنا, سامنے کچھ کہنا پیٹھ پیچھے کچھ کہنا, لوگوں کے مجمع میں کچھ کہنا تنہائی میں کچھ کہنا، اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت میں بھی آپ کے اندر یہ طبیعت نہیں رکھی تھی، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے اندر ممتاز شخصیتوں میں شمار ہوتے تھے، جن کے لیے یہی قول ذکر کیا جاتا تھا کہ عمر اگر کوئی رائے قائم کر دے تو پہاڑ تو اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن عمر کے ارادے کے اندر فرق نہیں آ سکتا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے متعلق تقریباً تمام مورخین اور سیرت نگار نے یہ باتیں لکھی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت میں بھی، کیونکہ بعد میں انہوں نے حق قبول کرنا تھا، تو وہ شہرہ اور غلبہ بھی عطا فرمایا، تمیز کی وہ تمام چیزیں عطا فرمائی کہ آپ زمانے جاہلیت میں پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہیں اور آپ کا خاندان وہ عظیم خاندان ہے کہ آپ ایک جانب سے اپنے خاندان میں قریش کے سفارت کے منصب پر آتے ہیں اور ننیال کی جانب سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نسب کو اور خاندان کو جو خاص حیثیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قریش کی جب کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی اور نبردازمہ ہوتے تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی ننیال کے پاس یہ منصب تھا کہ وہ مقدمۃ الجیش کی صورت میں فرنٹ پر آ کر، مقابلے پر آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کا جو دفاع کرتے تھے، اور یہ منصب قریش نے ذمہ داری کا، اعتراض کا جس کو تفویض کیا تھا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا ننیال تھا. اور ددیال کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خاندان اپنی فکر میں اس قدر تسلط اور معتمد تھا، خواہ زمانہ جاہلیت میں تھا لیکن فکر کے اعتبار سے اتنی درستگی تھی، کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ الناس معادن، لوگ کانوں کے مانند ہیں، مائنس کے مانند ہیں، کما معدن الذهب والفضه، جیسے سونے کی کان ہوتی ہے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، تو سونے کی کان سے سونا ہی نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے. تو حضور خاندانوں کی طبیعتوں کے حوالے سے یہاں پر اشارہ فرما رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طبیعت اور سرشت ان کے خاندان کے اعتبار سے کیا ہو رہی ہے اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال کانوں کے مانند ہے، مائنڈز کے مانند ہے، کہ کچھ سونے کی کانیں ہوتی ہیں، کچھ چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ خیار فی الجاہلیت خیار فی الاسلام اذا فقہوا، جو زمانے جاہلیت میں جس عادت پر تھا، جو زمانے جاہلیت کے اندر جس مرتبے پر تھا، اسلام اس کی عزت کو کم نہیں کرتا، اس کو بدلتا نہیں. اذا فقہوا، مگر اس کو وہ کمال جب حاصل ہو سکتا ہے مکمل، کہ جب اسلام لا کر نیک اعمال کو حاصل کر لے. اس حدیث پاک کو باقاعدہ علماء نے خاندانوں کو پرکھنے کا معیار بتایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے دور کے اندر اگر کسی کے خاندان اور طبیعت کے اندر کوئی بھی اچھائی اور خیر تھی تو اسلام لانے سے وہ ختم نہیں ہوتی. اسلام ہر خیر کی پذیرائی کرتا ہے، اسلام ہر خیر کا استقبال کرتا ہے، بلکہ اس کو مزید بڑھاتا ہے اور مزید بےمانہ بڑھاتا ہے کہ جو زمانے جاہلیت کے اندر اگر کوئی بھی منصب خیر یا عادت بھلی اس کی طبیعت کے اندر تھی تو وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے اندر مؤثر اور کارآمد جب ہو سکتی ہے کہ حضور نے فرمایا اذا فقہوا، کہ جب اسلام لا کر میری سنتوں پر عمل کریں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اجلا اصحاب رسول کے اندر سر فہرست شمار کیے جاتے ہیں جو زمانے جاہلیت میں بھی خاندانی اعتبار سے اعلیٰ وجاہت کے منصب پر فائز تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی بے نظیر اور بے مثال متقی اور پرہیزگار ہوئے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی ابقریت پر ایک مختصر سا مقدمہ ہے. یعنی آپ کے ددیال، پھر توجہ سماعت فرمائیے کہ آپ کے ددیال کے پاس، یعنی جو آپ کے والد کی طرف سے منصب چل رہا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم کا یہ منصب قریش کا انتہائی متین، قریش ایک اعلی قبیلہ تھا، اہل مکہ دیگر حجاز کے لوگوں کے مقابلے میں فکری طور پر بڑے مضبوط تھے، ان کا نیٹ ورک، ان کے دنیاوی معاملات اور ان کی معیشت اور معاشرت کے اندر وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں بہت ترقی یافتہ تھے، بڑے سلجھے ہوئے سنجیدہ مزاج لوگ تھے، اپنی زیست اور زندگی کے تقاضوں کو بڑے اصول کے ساتھ حل کرتے تھے. تو انہوں نے سفارت کا منصب، اپنی ترجمانی کا منصب دیگر اقوام کے ساتھ، دیگر قوموں کے ساتھ اپنے ریلیشن اور تعلق کو جوڑنے کے لیے، یا جنگی معاملات ہو یا معاشی معاملات ہو، جس معاملے میں بھی اگر وہ کسی کے ساتھ اپنا معاملہ جوڑتے تو باقاعدہ وہ ذہین قوم، انہوں نے باقاعدہ ایک سفارت کا منصب رکھا تھا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا ددیال اس قدر معتبر اور متین شمار ہوتا تھا کہ یہ قریش جیسے ذہین لوگوں کی طرف سے سفارت اور سفیر اور ترجمان بننے کا منصب سیدنا فاروق اعظم کے ددیال میں تھا.
اور یہ پھر آگے سیدنا فاروق اعظم نے اپنے اجداد کی ان تمام صلاحیت فکری جو تھی، جو سائد رائے تھی، یعنی صابت رائے، ایک رائے پر جم جانا، اور پھر اپنی ترجمانی کے لیے مضبوط دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو واضح کرنا، اور اگلے کو اپنے دلائل کے سامنے زیر کرنا، اور پھر نظریہ کوئی بھی اختیار کرنا، وہ حق کے اعتبار سے اختیار کرنا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچا. اور اسلام لانے سے پہلے قریش مکہ نے باضابطہ وہ وراثت اور وہ منصب قضا، وہ منصب سفارت کو باضابطہ سیدنا فاروق اعظم کی طرف تفویض کیا. اور اسلام جس وقت آپ لا رہے ہیں اس وقت آپ قریش کے سفیر تھے. اب قریش نے کسی جاہل آدمی کو تو سفیر بنانا نہیں تھا، وقت نہیں ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا. وہ سنجیدہ قوم تھی، دانا قوم تھی، ان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے مدبرین تھے، لیکن سفارت کا منصب ایک بہت نازک منصب ہوتا ہے، ترجمانی کا منصب ہوتا ہے، پوری قوم کی عزت و آبرو کا اعتبار اسی پر ہوتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آبا و اجداد کی روش پر وہی ذہانت، وہی ثابت رائے، وہی تسلب، وہی فکری استقلال، وہی فکری مضبوطی حاصل ہوئی، جس کی بنا پر قریش نے یہ منصب آگے بڑھا کر سیدنا فاروق اعظم کو دے دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر یہ عمل تھا، کہ جب کوئی رائے قائم کر لیں تو اس پر جم جائیں. قریش نے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی ترقی کو دیکھا تو ان کو تشویش ہوئی کہ کہیں ہمارا مذہب ختم نہ ہو جائے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز کے اندر اور جس طریقے پر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اسلام آہستہ آہستہ مکہ میں پھیل رہا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ہمارے تمام سلسلے ختم ہو جائیں گے. تو پھر ابو جہل نے باضابطہ، جو رشتہ دار تھا سیدنا فاروق اعظم کا، باضابطہ اس نے رابطہ کیا فاروق اعظم سے، اور اس نے کہا اب یہ معاملہ کسی اور سے نہیں سنبھلتا، اب تم سنبھالو اس کو، اس لیے کہ تمہاری مثال ہمارے وہاں سب سے مضبوط شخص کی ہے، ارادے کے اندر اور فکر کے اندر سب سے مضبوط آدمی کی ہے، تو لہٰذا اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تم اس بات کو قائم کرو. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا ذمہ اٹھاتا ہوں کہ اسلام کو میں روکوں گا، اور اسلام کی اس تمام فکر کو میں روکوں گا، اسلام کی ان تمام تعلیمات کو میں روکوں گا، اور میں اسلام کے تمام مجاہدوں کا مقابلہ میں کروں گا. اور علن اعلان آپ نے اس چیز کا اعلان فرمایا، اور اس وقت آپ کو خبر ہوئی کہ جناب آپ کی بہن فاطمہ جو ہے وہ ایمان لا چکی ہے، اور آپ کے جو بہن کے شوہر ہیں سعید وہ بھی ایمان لا چکے ہیں. اور یہ طویل واقعہ ہے کہ جب آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے تو اس وقت کسی نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سید عالم کے پاس جانے کی بجائے اپنی بہن کے پاس آئے. اس وقت آپ کی بہن، روایت میں آتا ہے کہ سورۃ طہٰ کی ابتدائی آیت تلاوت کر رہی تھی، دروازے پر آپ نے دستک دی، یہاں پر کہیں تقیہ نہیں ہے، تبرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو چیز ہے فرنٹ پر بالکل کھل کے سامنے آ رہی ہے. سیدنا فاروق اعظم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ تم کیا پڑھنا چاہ رہی تھی اور کیا پڑھ رہی تھی. غصے میں آپ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، اپنی بہن بھائی کو بھی آپ نے مارا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن وہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی، وہ کہنے لگے کہ عمر اگر ہمیں مار مار کے تم مار بھی ڈالو تب بھی دامن مصطفیٰ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ جملہ سیدنا فاروق اعظم کے رخ کو بدلنے کا باعث بنا. سیدنا فاروق اعظم کو فکر یہی سے ملی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میری بہن، اگر تم نہیں مانتی ہو تو بتاؤ تو صحیح کہ تم پڑھ جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے تم پاکی اختیار کرو. سیدنا فاروق اعظم کو غسل کے لیے کہا، آپ نے غسل فرمایا، روایت میں آتا ہے، اور پھر وہ اوراق جو تھے وہ ہاتھ میں دیے گئے قرآن کریم کے، جس میں سورۃ طہٰ کی عبارتیں لکھی گئی تھی، یا دیگر علماء نے اور سورتوں کا قول کیا ہے. جیسے جیسے آپ کی بہن وہ کلمات کو پڑھتی، جو طبیعت کے اندر جو حقیقت موجود تھی، طبیعت میں فطرتن جو خدا کی توحید اور حقانیت کا جو معیار موجود تھا، جو حالات اور ماحول کے اعتبار سے غبار آلود ہو چکا تھا، لیکن جب اپنی بہن کی زبان سے ان کلمات بینات کی تلاوت سنی، اس کی چمک نے آپ کے دل سے تمام غبار کو ختم کر دیا، اور آپ کی طبیعت میں اللہ نے حقیقی طور پر جو حقانیت رکھی تھی اس کا نور روشن ہو گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ طبیعت بالکل نرم ہو گئے. اچھا مجھے لے چلو حضور کی بارگاہ. آپ روانہ ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان میں تشریف فرما ہے، اور اس وقت اسلام کا اعلان نہیں ہو رہا، چھپ کر تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عریش اور اس گھر کا پہرا دے رہے ہیں. جب دور سے سیدنا فاروق اعظم کو آتا ہوا دیکھا تو سید الشہداء کو کسی نے کہا کہ عمر آ رہا ہے. حضرت عمر کی دہشت اور ان کے معاملات سے سب واقف تھے. سید الشہداء نے جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، اگر اس کے ارادے خیر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس سے مقابلہ کروں گا. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو کرنا کچھ نہیں، جب وہ آئے تو اسے سیدھا میرے پاس آنے دینا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا چند دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی قوت کے لیے، نصرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو فتح عطا فرما، اسلام کو ترقی عطا فرما. اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، عمر بن خطاب کے ذریعے یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما. ادھر سے زبان مصطفیٰ سے کلمات نکلتے ہیں، ادھر عمر کی تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت میں آتا ہے کہ دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ زبان سے کچھ کہتے نہیں، نظریں جھکی بھی ہیں اور وہ احساسات کے ساتھ حضور کو تلاش کر رہے ہیں. ہر صحابی اشارہ کرتا ہے حضور کے کہنے پر، سرکار یہاں پر جلوگر ہیں. جیسے حضور کے قریب سیدنا عمر پہنچتے ہیں، گلے میں تلوار ٹنگی ہوئی ہے، گلے میں تلوار ٹنگی ہوئی ہے، کاندھے جھکے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے. سرکار تشریف فرما تھے، جب دیکھا عمر کو تو کھڑے ہو گئے. سیدنا عمر خاموش ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے. سرکار بھی انتظار کرتے ہیں کہ عمر کیا کہتا ہے. جب زبان سے کچھ نہیں کہا، سرکار نے حضرت عمر کے جبے کی آستین کو پکڑا اور آستین کو پکڑ کر ہلایا کہ یا اللہ اس کے دل سے ہر قسم کے میل کچیل کو نکال دے. یہ آستینیں ہلانا تھا، سیدنا عمر سرکار کے قدموں میں گر گئے اور گر کر آپ کا کلمہ طیبہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے. اب سنیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، داخل تو ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا، اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ذکر کی جو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پہلا یہ اعلان اپنے ایمان کا برقرار، ادھر تھے تو اعلان تھا، ادھر ہے تو ادھر اعلان ہے. جب رائے یہ قائم ہو گئی تو اب اسی پر ثابت رہے اور پوری زندگی اسی پر ثابت رہے. آج اسلام کو نشت ثانیہ اور ترقی بام عروج، اتنے بگاڑ کے باوجود آر اگر اسلام کے اس گلشن کے اندر خوشبو موجود ہے تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کا نتیجہ ہے، یہ ان کی کوششوں کا نظریہ ہے. آج اسلام کو جو عزت و توقیر مل رہی ہے دامن مصطفیٰ سے اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اسلام کی خدمت کی، ان میں سر فہرست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے. حضرت گرامی سیدنا عمر نے پہلے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ ہم گھروں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم حرم میں جا کر امام نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اشارتاً یہ بات بتائی گئی کہ جناب کفار بڑے شدید ہیں اور وہ حملہ نہ کر دیں اور یہ اعلان نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو صحابہ کے لیے یہ بات گویا کہ کوئی پریشانی کا باعث بنے. سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پہلا جملہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. تو فرمایا حضور پھر گھر میں نمازیں نہیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی تو خانہ خدا کے اندر ہوگی. تمام صحابہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ جناب کھول کر اسلام کا اظہار جس وقت ہوا، اس سے پہلے تقریباً 38 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن 40واں نمبر جو اکثریت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، سیدنا عمر جب مسلمان ہوئے تو یہ تمام تعداد کا اظہار اور خانہ کعبہ میں سینہ تان کر برملا جو داخلہ ہوا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز لگانے پر ہوا ہے. سرکار محتاج نہیں عمر کے، لیکن حضور یہ چاہتے تھے کہ کوئی میرا خادم کھڑے ہو کر آواز لگائے، وہ آگے بڑھے تو میری نصرت اس کے پیچھے ہو، میرا ساتھ اس کے پیچھے ہو. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کے سر یہ سہرا آیا. روایت میں آتا ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم اسلام لے کر آئے تو جن لوگوں نے حضرت عمر کو اسلام کو روکنے کے لیے بھیجا تھا، اسلام کے تمام کام اور امور کو روکنے کے لیے بھیجا تھا، سیدنا عمر جب لوٹ کر آئے تو آپ نے ایمان کو چھپایا نہیں، ایمان کو چھپایا نہیں. مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جا کر ابو جہل کے گھر پر دروازے پر دستک دی، کیونکہ اس نے ہی بھیجا تھا، دستک دی، رشتے میں معمول لگتا تھا، دستک دی. ابو جہل نے دروازہ کھولا، خوش تھا کہ عمر کوئی کام کر کے آ گئے، کہا سن مسلمان ہو چکا ہوں، ایمان لے آیا ہوں اور تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں. ابو جہل نے زور سے دروازہ بند کر دیا. یہ سیدنا فاروق اعظم کے ایمان کا اظہار تھا جس میں تقیہ نفاق دور دور تک نظر نہیں آتا سرے سے نہیں، کیونکہ جب ایمان لائے ہیں ابھی چند منٹ نہیں گزرے ہیں، اس کا اظہار اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے سامنے کرتے ہیں کہ میں اسلام لا چکا ہوں. پھر آپ نے مکہ کے اندر ایک شخص تھا جو پیٹ کا بڑا ہلکا تھا، راز وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں، ان سے اگر بات کی جائے تو پھر محلے میں اعلان یا اخبار میں دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. سیدنا فاروق اعظم نے کسی اور کو نہیں، آپ صرف اس بات پر توجہ رکھے. میں نے پہلے کہا تھا ہنسنا نہیں میری تقریر میں، میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا یہ آپ کسی اور کی گفتگو سن رہے ہیں، آپ نے ہنسنا نہیں ہے، بہت تمیز کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور جو جملے ذکر کیے جا رہے ہیں اس کی حساسیت، اس کی نزاکت پر غور کرنا ہے، ہنس کر اس کی اہمیت کو ختم نہیں کرنا ہے، اور اس میں خواہ مخواہ کی دیوانگی دکھا کر اس کے مرتبے و مقام کو ختم نہیں کرنا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے ایمان کے تسلق کو آپ دیکھیے، پختگی کو آپ دیکھیے. ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو وقت فتنہ بھی ظاہر کیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو پکڑا، کسی اور کو بھی بتا سکتے تھے، اس کو بتایا اور اس کو بتا کر پوری کہانی بتائی کہ میں یوں گیا یوں گیا یوں ہوا، اور سن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لا چکا ہوں. ایک تو براہ راست اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو جا کر بتایا، دوسرا یہ پیٹ کا سب سے ہلکا جو شخص تھا اس کو بتایا، تاکہ جب عمر اسلام لایا ہے تو یہ بات کسی سے چھپ نہ جائے، یہ بات کسی سے چھپ نہ جائے، ہر ایک کے سامنے یہ بات مکمل طور پر آیا ہو جائے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایمان میں کس قدر پختہ تھے اور کس قدر مضبوط تھے، جس کا اظہار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا. حضور فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے قمیص پہنائی گئی اور میری جیسی قمیص جو ہے وہ عمر کو بھی پہنائی گئی. صحابہ نے پوچھا حضور اس کا معاملہ کیا ہے، فرمایا اس کا معاملہ پرہیزگاری اور تقویٰ ہے. اسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سید عالم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے باقاعدہ دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا اور مجھے کہا کہ دودھ پی لیں. میں دودھ پیتا گیا پیتا گیا پیتا گیا، اتنا دودھ پیا کہ اس کی سفیدی میرے جسم کے ہر حصے سے ظاہر ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میرے انگلیوں کے پوروں سے اس کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی. فرمایا سرکار نے کہ میں نے وہ پیالہ اپنے دہنے مبارک سے ہٹا کر عمر کو دیا، پھر عمر نے پینا شروع کر دیا. صحابہ نے پوچھا حضور اس کا مطلب کیا ہے، فرمایا اس کا مطلب علم ہے، علم ہے، دانائی ہے. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت تھی جس کے باطنی مشاہدے اللہ رب العالمین جل مجدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے آثار بطور وحی کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اتارتا تھا. اور یہ بات واضح ہوتی تھی کہ محبوب جن لوگوں نے، جن مہاجرین نے تیرے ہاتھ پر کلمہ پڑا ہے، ان کے دل کو ہم نے نفاق سے بغض سے پاک کر دیا ہے. ان کی دلیلیں ہے یہ کہ ہم رات کے اندھیرے میں وہی اتار کر تیرے دل پر ان کی کرامتوں کو ظاہر کرتے ہیں. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شخصیت ہے اور یہ مقام ہے، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کو یہ مرتبہ اور یہ عظمت عطا فرمائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بنیادی قول ہے جو آپ کی خوبصورت زندگی کا ایک بڑا عنوان بنتا ہے. حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ امام بخاری کے دادا استاد مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر اتنے آخر میں ایمان لائے ہیں، یعنی 40ویں نمبر پہ ایمان لائے ہیں، مہاجرین میں سے تو ہیں لیکن مہاجرین میں سب سے آخر میں ایمان لائے ہیں، بدری تو ہیں لیکن مہاجرین میں سب سے آخر میں ایمان لائے ہیں، لیکن سب پر اتنے بڑھ کیسے گئے، ان کو فضیلت کیسے مل گئی؟ بولیے سبحان اللہ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایمان لا رہے ہیں 40ویں نمبر پر تو وہ بڑھ کیسے گئے اور اتنی زیادہ ان کو فضیلت مل کیسے گئی؟ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کی زندگی کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا نچوڑ بتاتے ہیں کہ سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں عمر سے پہلے ایمان لایا. ابن مسعود کہتے ہیں میں فاروق اعظم سے پہلے ایمان لایا لیکن حضرت عمر ہم سب پہ بڑھ گئے، ہم سب پر بڑھ گئے. پوچھا گیا کہ ایمان اتنے آخر میں لائے اور بڑھ سب پر گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا سعد بن وقاص کہتے ہیں اما، بڑے توجہ سنیے گا، فرما اما واللہ ما کان باقدامنا اسلاما ولا اقدامنا ہجرتا ولکن ازدہن ازہدنا فی الدنیا. فرمایا کہ وہ ہجرت میں ہمارے ساتھ تھے، وہ ہجرت میں ہمارے ساتھ تھے، اسلام لانے میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ اس وجہ سے ہم پر نہیں بڑھ گئے کہ وہ ہجرت انہوں نے کی تھی تو اس لیے ہم سے بڑھ گئے، ہجرت تو ہم نے بھی کی تھی. اگر وہ اسلام لائے اس لیے بڑھ گئے، اسلام تو ہم بھی ان سے پہلے لے کر آئے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ولکن ازہدنا فی الدنیا، وہ سراسر زاہد تھے، دنیا سے لاپرواہ تھے،
آخرت کی فکر میں ہوتے تھے، دنیا سرے سے ان کے دل میں رکھتی نہیں تھی، اس وجہ سے خدا نے ان کو سب سے بڑا بنا دیا ہے.
فرمایا وہ زاہد تھے، زاہد ازہد تھے، فرمایا بہت بڑے زاہد تھے، دنیا ان کے قریب نہیں ہوتی تھی، کوئی ان کو لالچ مبتلا نہیں کر سکتا تھا، دنیا کی رونائی، دنیا کی زیبائش کو واقعی میں خواب اور امتحان اور آزمائش سمجھتے تھے. زاہد پکے تھے، آخرت کے متفکر تھے، آخرت کو زیادہ قبول کرتے تھے. ہم میں سب سے زیادہ جس نے دنیا کو گھٹیا سمجھا اور آخرت کو صحیح سمجھا وہ عمر تھے. اس وجہ سے ہجرت تو ہم نے بھی کی تھی، لیکن اس فضیلت کی وجہ سے عمر سب پر بڑھ گئے. یہ سیدنا عمر کا تقویٰ ہے اور یہ اصل ولایت ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا. یہ زہد جو ہے یہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے. یہ زہد جو ہے یہ خصوصیات کے اندر اور باطنی اخلاقی کمالات کے اندر ایک بہت بلند درجہ ہے. فرمایا عمر اس لیے بڑھ گئے ہجرت کی وجہ سے نہیں، ہجرت تو ہم نے بھی کی تھی اور حضرت عمر کی ہجرت بھی بڑی اعلیٰ تھی. سب نے راتوں کو ہجرت کی. حضرت عمر جس طرح توجہ کیجئے کتنی بے باک شخصیت ہے، ٹھیک ہے. مومن کبھی ان سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق کبھی ان سے پیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بالکل وہ عظیم شخصیت ہیں حضرت فاروق اعظم، کہ ان کے ذریعے آپ سچے اور جھوٹے کو پہچان سکتے ہیں. ان کی طبیعت کے اندر اللہ نے وہ نزاکت رکھی ہے، اور نزاکت بایمانہ کہ آپ کی طبیعت کو اتنا عظیم بنایا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ ایمان اور کفر کو پرکھ سکتا ہے. سیدنا فاروق اعظم جس انداز میں اسلام لے کر آ رہے ہیں، جس طرح اس کا اعلان کر رہے ہیں، ہجرت سب سے مخفی مرحلہ تھا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت ہجرت فرماتے ہیں، اکثر صحابہ رات کے وقت ہجرت فرماتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے 10-15 آدمی کو جمع کیا اور ایک جگہ طے کی کہ جناب فلاں جگہ پر جو ندی ہے وہاں پر ہم جمع ہو جائیں گے اور وہاں سے پھر ہم روانہ ہوں گے. لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلنے لگے تو آپ پہلے خانہ خدا کے اندر آئے اور کعبہ شریف کا آپ نے طواف کیا، اور کعبہ شریف کا طواف کر کے جو کعبے کے قریب جو بڑے بڑے ان کے سرما سرخیل، ان کے بدماش اور ان کے بڑے چنڈ قسم کے لوگ جو گویا کہ کسی کو بھی خون خاک و خون میں نہلانے میں آسرا نہیں کرتے تھے، وہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کی تلوار آپ کے گلے کے اندر ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا سنو میں عمر ہوں خطاب کا بیٹا، اور اس بات کو سن لو میں ہجرت کر رہا ہوں، میں اپنے آقا کے کہنے پر جا رہا ہوں، اور جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ عمر کے سامنے آ جائے، اور اسی راستے سے میں جا رہا ہوں اور فلاں راستے تک میں پہنچوں گا، جو آنا چاہے سامنے آ جائے. تو یہ سیدنا عمر واحد صحابی ہے جنہوں نے علی الاعلان ہجرت فرمائی.
یہ آپ کی جرت ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے. آگے میں پڑھوں گا اس کو، حضرت مولا علی خود سلام کرتے ہیں کہ یہ بڑی عظیم ہستی ہے. سیدنا عمر بڑی عظیم ہستی ہیں، اور آپ زہد کے اعتبار سے دیکھیے، جب بندہ زاہد ہو جاتا ہے نا تو قرآن کریم کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین جس پر فضل کرتا ہے اس کا شرح صدر کرتا ہے، جس کا شرح صدر ہو گیا اس کے دل میں ایمان آتا ہے. تو سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور شرح صدر کیا ہے؟ فرما شرح صدر یہ کہ جب دنیا گھٹیا لگے اور آخرت اچھی لگے. جب دنیا گھٹیا لگے آخرت اچھی لگے اس وقت مومن کا شرح صدر ہوتا ہے. تو ابتدائی دور سے لے کر شہادت تک آپ دیکھیں گے تو حضرت سعد بن وقاص کا وہ جملہ صادق آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے ہجرت کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے، نوافل کی وجہ سے، کثرت صدقات کی وجہ سے ہم پر فضیلت نہیں لی. ان کی فضیلت یہ تھی کہ وہ زاہد تھے، دنیا ان کے دل میں تھی نہیں، آخرت ہی آخرت تھی. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ملکہ اور مقام ہے. اور آپ دیکھیے کون ہے جو برملہ اپنے دشمن کے سامنے، سارے دشمن جمع ہو مکمل تیاری کے ساتھ ہو، اس میں آ کر جناب جو ہے برملہ ان کی مخالفت کرے اور اپنے موقف کا ذکر کرے اور جان کی پرواہ نہ ہو، یہ وہی شخص ہو سکتا ہے. حق فرمایا ابن وقاص نے کہ جناب یہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسی بنا پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں افضل قرار پائے. آپ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جب آپ کے دل کا زہد کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے، جب آپ کی کثرت اولاد ہے تو آپ نے ایک مجلس میں بیٹھ کر یہ بات کی ہے، فرمایا مجھے عورتوں کی خواہش نہیں، فرمایا مجھے عورتوں کی خواہش نہیں، لیکن یہ بچے جو مجھ سے پیدا ہوئے ہیں صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ خدا کے دین کا کام کریں گے، خدا کو یاد کریں گے.
اس سے آپ زہد کا اندازہ لگائیے، اس سے آپ زہد کا اندازہ لگائیے کہ جو طبعی شہوات ہے اس پر آخرت کا غلبہ اتنا ہے، خوف خدا کا غلبہ اتنا ہے کہ جو جائز شہوات ہے وہ بھی زیر ہو گئی ہیں. فرمایا کہ صرف اس کے نفوذ اور اس کے اظہار کا طریقہ بھی جو ہے وہ خدا ہی کے لیے اور آخرت کے مشن کے فروغ ہی کے لیے ہے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کرتے تھے، سیدنا علی یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اس بات کو یاد رکھو، عمر ایسا زاہد ہے کہ یہ جو زبان سے کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. فرمایا عمر کو چھیڑا نہ کرو، حضرت مولا علی کہتے ہیں عمر کو چھیڑا نہ کرو، عمر جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، عمر جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. یعنی یہ زہد کی باتیں ہیں کہ جب دنیا دل سے نکل گئی تو خدا کا کرم ہو گیا اور خدا نے پھر وہ سارے معاملات بتا دینے ہیں کہ جو مستقبل کے اندر ہونے والے ہیں. تو اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جناب سے اپنی ولایت کو تقسیم کیا ہے اور قطبیت کا مقام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم ہستی کو عطا فرمایا وہ سیدنا فاروق اعظم ہے. اور قطب کے بارے میں یہ تو بکواس کرتا ہے نا کہ نبی کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے. امام شارانی فرماتے قطب وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ پر بیٹھ کر 16,000 عالم کو دیکھ رہا ہو. قطب کون ہوتا ہے جو ایک جگہ بیٹھ کر 16,000 عالم کو دیکھ رہا ہو؟ یہ ہر ایک کو اللہ کا ولی، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی ہوتا ہے تو پھر یہ مشاہدے ظاہر ہوتے ہیں. اور جو اللہ اب دیکھیں گے کہ ملا علم غیب کا انکار کرے گا، ملا حاضر ناظر کا انکار کرے گا، ملا نورانیت کا انکار کرے گا، کسی صوفی کی کتاب سے رسول اللہ کے علم غیب کا انکار آپ نہیں دیکھیں گے. کسی صوفی ولی کی کتاب سے آپ توجہ رکھنا ہے اس نقطے پر، کسی صوفی ولی کی کتاب سے آپ نورانیت مصطفیٰ کا انکار نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کی محبت میں ہم نور ہو گئے، جس کی محبت میں ہماری نظروں کے آگے سے پردے ہٹ گئے، ہم پر غیب آیا ہو گیا، تو اس مصطفیٰ کی عظمت و شان کیا ہوگی. اس لیے اہل سنت کا غلبہ یہ ہے کہ یہ خوش ملائیت کے بجائے اولیاء کے پرچم کو بلند کرتے ہیں. آج جو پاکستان کے اندر بربریت دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے یہ خوش ملائیت ہے، لیکن الحمدللہ بر صغیر کے اندر جو اسلام پھیلا وہ خوش ملائیت سے نہیں پھیلا، پرچم اولیاء تلے پھیلا ہے. چاہے غوث اعظم کی ذات مبارکہ ہو یا سیدنا غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہو. توجہ ہے آپ کی؟ اب ذرا توجہ رکھیے میری طرف آپ، اور اس موضوع کو ذرا سنیے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ جل کریم فرماتے ہیں کہ عمر کو نہ چھیڑو، عمر جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آواز نہیں آئی؟ فرمایا عمر جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی نے لکھا سیدنا فاروق اعظم مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہتا ہے نبی نہیں جانتا، جو نبی کے جوتے اٹھائے وہ کیا جانتا ذرا دیکھیے، جو نبی کے نالین اپنے سروں پر رکھے وہ کیا جانتا ذرا دیکھیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسے مضبوط آدمی ہے، لیکن سرکار کے سامنے آتے تو لرستے ہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے. اور جب سرکار جلال میں آ جائیں تو عمر ہی ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر سرکار کو راضی کرتا ہے، گھٹنوں کے بل گر کر، گھٹنوں کے بل گر کر ہاتھ جوڑ کر کہ یا رسول اللہ رضیت باللہ ربن و باسلام دینا و بمحمد نبیا، یا رسول اللہ آپ غضب نہ فرمائیں، ہم اس بات پر راضی ہو گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے، آپ ہمارے رسول ہیں، اسلام ہمارا دین ہے اور یہی دین کامل ہے. تو یہ جملے گھٹنوں کے بل گر کر جس طرح خیرات بھکاری مانگتا ہے، اس طرح عمر گھٹنوں کے بل گر کے مصطفیٰ کو واسطہ دیا کرتے تھے. تو یہ ادب ہے بارگاہ مصطفیٰ کا. سیدنا عمر کی ولایت پر میں آج کلام کروں گا، صرف آپ ذرا توجہ رکھیے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو خدا نے کتنا روشن کیا تھا اور کتنا آیا کیا تھا. آپ مسجد شریف کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی قریب سے گزرا، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک آدمی جب قریب سے گزرا تو اس نے کہا فاروق اعظم کو اس نے سلام کیا، تو فاروق اعظم سخت ہیں کفار کے لیے، سخت ہیں بولیے اور منافقین کے لیے، اور اپنوں کے لیے انتہائی رحیم ہے. ابھی آگے آپ سنیں گے، اپنوں کے لیے انتہائی رحیم ہے، اپنوں کے لیے انتہائی کریم ہے، یہاں تک کہ اگر وہ گلیوں میں چل رہے ہو، بازار میں چل رہے ہو، اگلا آدمی آ کر آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کام کیوں نہیں ہوا، امیر المومنین ہیں، 22,00,000 مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں. ایک دفعہ سیدنا علی مسجد میں بیٹھے تھے، ایک دیہاتی سوال کرتے ہوئے کھڑا ہوا، وہ آگے گیا، حضرت عمر اپنے لوگوں کے لیے اتنے نرم تھے کہ اس نے حضرت عمر کا گریبان پکڑ لیا ممبر پر اور کہنے لگا یہ کام کیوں نہیں ہوا. حضرت علی کھڑے ہوئے، دھکا دیا اس کو، کہا اس بندے کی عاجزی کا تم اب یہ فائدہ اٹھاؤ گے. لیکن حضرت عمر نے خود کچھ نہیں کہا، حضرت عمر نے خود وہ کچھ لیکن منافقین کو پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے جو آقا کے غلام ہیں وہ میرے گربان میں بھی ہاتھ ڈال کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن جو منافقین ہیں وہ سن لیں عمر خلافت پر آ چکا ہے, اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو یہ آپ کا خطبہ موجود ہے, اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو اپنے دایا پاؤں اپنے ممبر سے اٹھایا, فرمائے جو میرے پاؤں کا تلوا دیکھتے ہو نا تو اس کے منہ پر رکھ کر زمین پر رگڑ دوں گا. یہ پہلا خطبہ تھا اور 10 سال حکومت تھی. مجالے کوئی منافق سامنے آ جائے, مجالے کو فتنہ ہو جائے, قیصر و کسرا اس وقت کی دو سپر پاوریں یہ صرف حضرت عمر کی استقامت کی وجہ سے ٹوٹ کر پاش پاش ہو گئی, پاش پاش ہو گئی. کسرا قیصر پورا روم یہ پوری آدھی زمین اس کے پاس ہے, ایران کا بادشاہ کسرا یہ آدھی زمین اس کے پاس ہے, دونوں سلطنتیں ٹوٹ کر سیدنا فاروق اعظم کی حکومت میں آ رہی ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت غزوہ خندق لڑی گئی, جس وقت بولیے غزوہ خندق لڑی گئی, کیا لڑی گئی؟ غزوہ خندق لڑی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کفار مشرکین و مکہ کے ساتھ اہل مکہ کے ساتھ یہ آخری غزوہ تھا, آخری غزوہ تھا. وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کیا اور مدینے کے گرد زمین میں خندقیں کھدوائیں کہ دور پورے مدینے کے گرد خندقیں کھد جائیں, اور خاص اس جگہ پر خندقیں کھدوائیں جہاں سے کفار کا راستہ بنتا تھا کہ اگر وہ اتر کر آ سکے تو ہم یہاں سے حملہ کر دیں, وہ اس خندق کو عبور نہ کر سکیں. یس, اور آج بھی اگر آپ جا کر دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ وہ پہاڑ جہاں خندق کھودی گئی نا, اس پہاڑ پر اگر آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کے دماغ سے پسینہ آئے گا, یعنی اتنا پتھر مضبوط ہے. تو صحابہ اتنے مخلص ہیں کہ انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اس پتھروں کو توڑ کر خندقیں بنائی ہیں. ان کے ایمان پہ شک کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ان کے اوپر تبرہ کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے حضرات گرامی. اب آپ دیکھیے صحابہ خندقیں بنا رہے ہیں لیکن ایک ایسا پتھر آ گیا کہ اس کو کدال مارتے ہیں تو کدال ٹوٹ جاتی ہے, جو لوہے کی چیز مارتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں, کہہ لگے یا رسول اللہ پتھر بہت مضبوط ہے, اگر سرکار کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اس دوسرے صحابی منع کر دیتے اس کو کہ بھائی وہ تو سرکار کیا کریں گے, اس میں وہ تو وضو کے مسئلے بتائیں گے, وہ تو روزے کے مسئلے بتائیں گے, وہ تو کتاب دیں گے, پتھر مضبوط ہے یا ٹھنڈا اس سے ان کو کیا کرنا ہے. لیکن صحابہ کا عقیدہ یقیناً اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ مصطفیٰ سے مانگنا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو مصطفیٰ سے اس کو ذکر کرنا ہے. صحابی آئے اور اصحاب پورے آئے, تمام صحابہ آئے, اور اس کے یا رسول اللہ پتھر بڑا سخت ہے, چٹان بڑی سخت ہے. حضور نے فرما میں چلتا ہوں. چلو, حضور نے یہ نہیں فرمایا جاؤ میں یہاں سے دعا کرتا ہوں تم جا کے کر لینا, نہیں, وہ ایسے مرشد ہیں جو خود میدان میں اترتے ہیں, وہ گھوڑے کے زین پر بھی نظر آتے ہیں, بدر میں بھی نظر آتے ہیں, احد میں بھی نظر آتے ہیں, خندق میں بھی نظر آتے ہیں. اس لیے نواسہ سب سے بڑا ولی ہے. اگر ہر مسئلہ تعویذوں سے حل ہو جائے, وظیفوں سے حل ہو جائے تو امام حسین کو یزید کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں تھی. آج اگر ہم اپنی تعویذ میں امام حسین کا نام لیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. امام حسین اس وقت صرف یزید کے لیے ایک تعویذ لکھ کر کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ اس کو ہے نا ایک درخت پر ٹنگا دو, یزید مر جائے گا, اور یزید مر جاتا. لیکن آپ نے تعویذ نہیں لکھا, آپ میدان میں آئے. تو ہر جگہ تعویذ نہیں ہوتے, ہر جگہ وظائف نہیں ہوتے. عظیمت کو جو اعلیٰ منصب پر ہو ان کو عظیمت اپنانا پڑتا ہے, ان کو میدانوں میں آنا پڑتا ہے, ان کو اپنے گریبان پھٹوانے پڑتے ہیں, ان کو پتھر کھانا پڑتا ہے, ان کو گالیاں سننی پڑتی ہے. جو اسلام کے لیے بدنام ہونا نہ جائے, جو اسلام کے لیے ذلیل ہونا نہیں جانتا, وہ خدا کی بارگاہ میں عزت والا نہیں بن سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ عظیمت کی راہ میں آنا پڑتا ہے. سید عالم نے فرمایا ٹھیک ہے چلو میں چلتا ہوں. سرکار جب گئے چٹان کی طرف اشارہ کیا گیا, یا رسول اللہ یہ چٹان ہے. سرکار نے کدال لے کر روایت میں آتا صرف رکھا ہے, یوں رکھا ہے, رکھنے کی دیر تھی وہ چٹان پھٹ گئی, چٹان پھٹ گئی. اور پھٹ جب گئی, جو یہ بکواس کرے کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں, میں نے کہا تیرے سارے نہیں کر سکتے جو مصطفیٰ کی ایک چوٹ میں کر کے دکھا دیا, جو مصطفیٰ کی ایک چوٹ میں کر کے دکھایا کہ جب احد کا پہاڑ ہلتا بھی ہے, احد کا پہاڑ ہلتا بھی ہے تو میرے آقا صرف ایڑی لگاتے ہیں, ایڑی لگاتے تو احد کا پہاڑ رک جاتا ہے. میرے امام کہتا ہے ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ. احد کرسی کا نام نہیں ہے, پہاڑ ہے, اور گاڑی چلاتے رہو پہاڑ ختم نہیں ہوتا, اس کی چوٹی کے لیے ٹھوڑی آسمان کی طرف اٹھانی پڑتی ہے. احد شریف وہ پہاڑ ہے, جو پہاڑ ہلے تو حال کیا ہو, ملا کی کرسی ہلے تو مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جائے. پہاڑ ہل رہا ہے, حضور کھڑے ہیں, اور حضور نے صرف ایڑی لگائی, ایڑی لگائی
پہاڑ رک گیا. میرے امام کہہ اٹھا کہ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا.
مصطفیٰ نے ہاتھ نہیں لگایا تھا, حضور نے بولیے ہاتھ نہیں لگایا تھا, حضور نے اس کو بغل میں لے کر دبایا نہیں تھا, صرف ایڑی لگائی تھی, بس یوں
ایڑی لگائی تھی, ایک ہی ایڑی لگائی, احد رک گیا.
میرا امام کیا خوبصورت ترجمہ کر گیا کہ فرمایا کہ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا.
اللہ اکبر, کیا رکھتی ہے وقار
ایڑیاں. فرمائیے ایڑیوں کا وقار ہے, یہ ایڑیوں کی طاقت ہے, تو دست مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضور کے بازو کی طاقت کا اندازہ, اور میں بتاؤں حضور کے بازو کی طاقت کا اندازہ سیدنا فاروق اعظم. سیدنا فاروق اعظم وہ ہے جو حضور کے کمالات کے پرتوں ہیں. چاند کے پاس روشنی خود نہیں ہوتی, وہ سورج سے لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ولایت کا منصب چاند کا ہوتا ہے اور نبوت کا منصب سورج کا ہوتا ہے. نبی جتنا مضبوط ہوگا اس نبی کا کامل, اس دور کا ولی بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا. سرکار کے دور کے اولیاء تمام دور کے اولیاء سے اس لیے افضل ہیں کہ یہ دور کا نبی سب سے افضل ہے. غوث اعظم کا مرتبہ عاصم بن برخیہ سے بڑا کیوں ہوا؟ اگر کوئی کہے کہ جناب وہ صحابی ہے تو پھر میں کہتا ہوں حضرت عمر کی مثال لے لو, پھر سیدنا عمر کی مثال لے لو. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس قاعدے کو تو کوئی نہیں ہرا سکتا کہ جو کرامت و عزت سیدنا عمر, سیدنا ابوبکر, سیدنا عثمان اور مولا علی کو ملی ہے, عاصم بن برخیہ کو وہ نہیں ملی ہے. جو طاقت ان کو ملی ہے وہ نہیں ملی ہے, اس لیے کہ وہ سلیمان کے صحابی تھے, یہ محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں. اگر سلیمان کا صحابی پلک جھپکنے میں دو مہینے کی مسافت کا تخت جناتوں سے چھڑا کر لا سکتا ہے, تو محمد رسول اللہ کا صحابی پلک جھپکنے سے دنیا کا نظام تبدیل کر سکتا ہے. لیکن یہ سنی بولے گا کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے, کیونکہ وہ یہ عقیدہ نبی کے لیے شرک کہتا ہے. یہ عقیدہ بولیے نبی کے لیے, دور قریب, دور ہیں, زندہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ ڈرامہ اس کے لیے. سنی بالکل ترتیب سے چلتا ہے, وہ کہتا ہے خدا کی عظمتیں مصطفیٰ میں دیکھو, مصطفیٰ کی عظمتیں مصطفیٰ کے صحابہ میں دیکھو, مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمتیں امت کے اولیاء میں دیکھو. اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. سنی کے لیے بولیے کوئی پرابلم نہیں, کوئی نفسیاتی طور پر سنی شکار نہیں ہے. یہ کنفیوز ہیں, یہ ایک طرف انکار کرتے ہیں, ایک طرف کرامت بیان کرتے ہیں. کرامت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم کو شکار کرنا ہوتا ہے. ایک طرف میلاد کے جلوس کو بدعت کہتے ہیں, فاروق اعظم کا جلوس نکالتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے خود کنفیوز ہیں, ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. سنی کو سب پتا ہے, بولو الحمدللہ. سنی کو سب پتا ہے, سنی کو پتا ہے کہ رب کے اختیارات ظاہر ہوں گے مصطفیٰ کی ذات میں, اور مصطفیٰ کے اختیارات ظاہر ہوں گے اصحاب کی ذات میں, اور اصحاب کے اختیارات ظاہر ہوں گے اولیاء کی ذات میں. کس کی ذات میں بولیے؟ تو ایک ہی ایڑی میرے آقا نے لگائی تو وہ جناب احد رک گیا. اور یہیں پر اگر آپ دیکھیں تو جب سرکار کو آگے یہ کہا گیا یا رسول اللہ یہ چٹان جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لوہے کو لے کر رکھا ہے اور رکھ کر ہلکا سے دبایا ہے. دبایا وہ پھٹ گئی, وہ چٹان جو تھی وہ پھٹ گئی اور اس سے روشنی نکلی. روشنی نکلی, سرکار نے فرمایا مبارک ہو. کیا فرمایا حضور نے؟ مبارک ہو. صحابہ نے کہا حضور کس چیز کی مبارک؟ فرمائیے روشنی جو ہے نا یہ نیک فال تھی, یہ بشارت تھی قیصر و کسرا کی حکومت کو ٹوٹنے کی. اللہ میرے ہاتھ پر, حضور نے کہا خدا نے میرے ہاتھ پر کسرا کی حکومت کو توڑ دیا, قیصر کی حکومت کو توڑ دیا, جبکہ فتح حضرت عمر نے کیا. یہ حضرت عمر کی خلافت کی واضح دلیل ہے کہ سرکار نے حضرت عمر کے ہاتھ کی فتح کو اپنے ہاتھ کی فتح قرار دیا ہے. یہ سیدنا عمر کی خلافت پر بڑی خوبصورت دلیل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ حضور نے یہ نہیں کہا, جب میرے آقا کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ قیصر و کسرا آپ کے ہاتھ پر ٹوٹ گئے, تو یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں آدمی صحیح نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا یہ قیصر و کسرا میرے ہاتھ پر ٹوٹے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قیصر و کسرا کو توڑنے والے, ان کو فتح کرنے والے, زیر کرنے والے, ان کے ایوانوں پر محمد رسول اللہ کا جھنڈا لگانے والے فاروق اعظم ہیں. اور فاروق اعظم ایسے مخلص صحابی ہیں کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں نا تو ایک ہی, جس طرح کہ آپ نے جنگ قادسیہ میں کسرا سے لڑنے کے لیے, ٹھیک ہے, رستم پہلوان سے لڑنے کے لیے جب سعد بن وقاص کو بھیجا کہ جاؤ رستم کی, رستم جو ایران کا بادشاہ, ایران کا بہت بڑا بدماش اور جنرل تھا اور کسرا کا سب سے بڑا, گویا کہ سب سلاروں میں شمار ہوتا تھا, مسلمانوں کا اس سے مقابلہ عراق کی سرزمین پر قادسیہ کے مقام پر ہوا. حضرت سعد بن وقاص لیڈ کر رہے تھے مسلمانوں کو, حضرت عمر نے ایک بات سکھا کر بھیجی تھی, واپس نہیں آنا, دیکھو سعد واپس نہیں آنا, کمزور پڑ گئے مجھے بلانے نہ, میں آ جاؤں گا لیکن تم واپس نہیں آنا, مدینہ لوٹ کر نہیں آنا.
کہ لگے حضور نہیں آئیں گے لیکن کوئی نصیحت تو کریں. کہ نصیحت یہ کہ تمہاری کوئی عزت نہیں, عزت اللہ اس کے رسول کی ہے. پوری زندگی اس منشور پر حضرت عمر نے عمل کیا. فرمایا جب تمہیں کوئی ڈنڈوں سے مار رہا ہو, تمہارے جسموں کو برچیوں سے زخمی کر رہا ہو, تو اپنی عزت نہ رکھنا, اللہ کی عزت کو دیکھنا, اس کے رسول کی عزت کو دیکھنا. تمہاری عزتیں اس لائق نہیں کہ وہ بچی جائیں, اللہ اس کے رسول کی عزتیں جس سے تمہیں بچانا ہے. سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ مجھے عرق النساء کا درد اٹھا اور میں اونٹنی پر بیٹھا رہا, لیکن یہی نصیحت میں اپنے دوستوں کو کرتا رہا. حضرت عمر کی نصیحت اتنا رنگ لائی کہ سمندر جیسا لشکر تھا اور ہم مٹھی بھر تھے, اور ہم نے ایرانیوں کو ہرا دیا. جنگ قادسیہ اگر آپ پڑھیں گے دل ہل جائے گا آپ کا. صحابہ نے کیسا لڑا ہے, وہ چار دن کے تھکے ہوئے صحابی, کتنے چار دن کے تھکے ہوئے. گھوڑا زیادہ مضبوط ہوتا ہے, انسان گھوڑا کون زیادہ مضبوط ہوتا ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ صحابی اتنے تھک گئے تھے گھوڑے کی ٹانگیں نہیں رکتی تھی, وہ بھی گر جاتا تھا. کتنی تھکن ہوگی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس کا؟ بس اسی سے سمجھیے آپ کہ گھوڑے اپنی ٹانگوں پر نہیں کھڑے ہو پاتے تھے, گر جاتے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو صفہ سالار بنا کر بھیجے گئے تھے, ان کو ریڑھ کی ہڈی میں عرق النساء کا درد اٹھا, وہ خود لڑ نہیں سکتے تھے, وہ اونٹ کی کجاوے پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت قاقہ بن عامر پتلے دبلے صحابی, چار دن کا بھوکا صحابی, چار دن کا پیاسا صحابی, چار دن کا تھکاوا صحابی, جب سامنے دیکھا تو ایک طوفان اور شیطانوں کی طرح آواز آ رہی ہے کہ یہ کیا لشکر آ رہا ہے. جب دیکھا تو سفید ہاتھی آ رہے ہیں مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے. اب تک مسلمانوں نے ہاتھیوں سے لڑا نہیں تھا, خود حیران تھے کہ جناب اس بلا سے لڑے کیسے اور اس سے مقابلہ کیسا کرے. تندرستی ہو تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, چار دن کے تھکے ہوئے ہیں, سواریاں کام نہیں کرتی. حضرت سعد بن وقاص نے قاقہ بن عمر کو کہا, نانا حضرت عمر نے کہا تھا لوٹ کر نہیں آنا. قاقہ بن عمر کہتے ہیں حضرت عمر کے جملے سن کر میرے اندر پھرتی آ گئی, میں نے تلوار لیا, دوڑتا ہوا سیدھا ہاتھی کے منہ کی طرف لیا. ہاتھی نے سونڈ میری طرف اٹھائی, میں بجلی کی طرح اس کی سونڈ پر چڑھ کر اس کی کانک کے قریب پہنچا, تلوار اس کی آنکھ میں مارا. ہاتھی دیوانہ ہوا, اپنے لشکر کو جب روندنے لگا سارے ہاتھی الٹے پاؤں بھاگے, انہوں نے ان کے لشکر کو روند کے رکھ دیا. کہتے ہیں اس وقت رستم جو تھا, رستم, لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا رستم ہے, میں نے کہا رستم تو کافر تھا, رستم تو کافر تھا. کہو میرا بیٹا فاروق اعظم جیسا ہے, میرا بیٹا علی جیسا ہے, میرے بیٹے کا نام علی ہے, میرے بیٹے کا نام حسن ہے, میرے بیٹے کا نام حسین ہے, میرے بیٹے کا نام خالد ہے, میرے بیٹے کا نام زید ہے. یہ سرکار میرے بیٹے کا نام قاقہ بن عامر کی تشبیہ پر رکھے آپ, اس لیے کہ یہ وہ صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ جناب آگے جو سب سے آگے جو ہاتھی کھڑا تھا قاقہ بن عامر, کہتے ہیں اس کے اوپر رستم پہلوان چڑھا ہوا تھا. جب بھگدڑ مچی تو رستم نے چھلانگ مارا اور ایرانی گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگا. وہ گھوڑا کوئی ہاتھی سے کم بھی نہیں تھا, اتنا مضبوط گھوڑا تھا. جب وہ بھاگ رہا تھا قاقہ بن عامر نے دوڑ لگا کر اس کی دم پکڑ لی, دم پکڑی, تاریخ میں موجود ہے, دم کو پکڑنا تھا گھوڑا ادھر ہی ساکت ہو گیا. رستم کے پسینے چھوٹ گئے, یہ کون سی قوم ہمارے پیچھے آ گئی ہے. رستم نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی, دریا دجلہ کے اندر گھسا. قاقہ بن عمر اس کے پیچھے گھس کر اس کو واسیل جہنم کیا, اس کا سر لا کر لوگوں کے سامنے رکھا کہ بھاگ جاؤ, چھٹی کرو, تمہارا جبین مار دیا گیا. منٹوں کے اندر صفائی. تو یہ سیدنا فاروق اعظم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے ان کو روانہ کیا تھا. حضرات گرامی اندازہ کیجئے سیدنا عمر کے زہد کا, اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر کی شان جلالت اور مرتبہ اور مقام کیا ہے. توجہ رکھیں اس طرف. سیدنا عمر مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ایک شخص قریب سے گزرا. اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں آپ, زہد کی وجہ سے, مصطفیٰ کی اتباع کی وجہ سے دیکھیں نظیریں کیا ملتی ہیں. ایک آدمی جو ہے مسجد نبوی شریف کے قریب سے گزر رہا تھا, آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے, وہ قریب آیا, اس نے کہا جی السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام, ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے ایک درود شریف پڑھی ہے. کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ اب ذرا سنیے حضرت عمر کی ولایت آپ دیکھیے. حضرت عمر کی ولایت یہ ہے کہ آپ کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے. یہ سیدنا بولیے کس کی شان ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے. اب توجہ کیجیے یہاں پر. سیدنا عمر بیٹھے ہوئے, ایک آدمی سامنے سے گزرا. ایک آدمی, یہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اب سنیے, جس کا نام محمد علی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا محمد علی تو بڑی ذات ہے, محمد کے غلاموں کی شان دیکھیں آپ. سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بندہ قریب آیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا خواب دیکھا میں نے. حضرت کا بیان کرو کیا خواب دیکھا ہے. کہا حضور خواب یہ دیکھا ہے کہ میں رات کو سو رہا ہوں اور میرے جسم کے اوپر ساری سبزی آ گئی ہے, یعنی ہرا ہرا ہو گیا جسم, جو ہے پورا ہرا ہرا ہو گیا.
اور بعد میں وہ ساری ہریالی جو تھی وہ خشک ہو گئی، خشک ہو کر گر گئی. یہ بات وہ لکھ رہے ہیں جن کو مودودی اپنا باپ کہتا ہے، لیکن باپ صرف اس لیے کہتا ہے کہ شناختی کارڈ میں لکھ کے پیسہ لائے، کیونکہ اس کے 10 شناختی کارڈ اور بھی ہیں، کیونکہ ہر ایک جگہ الگ راشن کارڈ لیتا ہے نا. ہر راشن کارڈ کا رواج یہاں پر نہیں ہے، وہ بنگلہ دیش میں انڈیا میں ہے، تو ہر ایک جگہ ولدیت چینج کر کے راشن ملے، تو ان کے 10-15 شناختی کارڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی اس کو باپ بنایا تو اس کے نام سے لے لیا، کبھی اس کو باپ بنایا تو اس کے کارخانے سے لے لیا. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمارے امام ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ جس وقت، یہ بھی مانتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کیسے مانتے ہیں، راشن کے چکر میں ان کے تلاشی لو تو 10 کارڈ اور نکلا، 10 میں 10 ولدیت ہے، منور حسن فلانا، منور حسن فلانا، وہ 10 الگ الگ باپ ہے. وہ کہنے لگا تو ایک 10 کیسے، کا کچھ پتا نہیں، ایک چرواہے کی کہانی ہے. تو میں نے کہا ایک بات سنے، یہاں پر سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے، اس شخص نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے جسم پر ہریالی آ گئی ہے اور وہ پھر خشک ہو گئی. سیدنا عمر نے فرمایا یہی دیکھا کہ جسم پر تیرے سبزہ آ گیا اور پھر وہ خشک ہو گیا؟ کہ لگے حضور ہاں سبزہ آیا اور وہ سبزہ جو تھا وہ خشک ہو گیا. کہا تعبیر کر دوں؟ کہا تو مسلمان ہے؟ کہاں. کہا تعبیر کر دوں؟ کہاں. کہا کر دوں؟ کہاں. کہا توبہ کر، تو اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ ہریالی جو تھی وہ اسلام تھا، اور وہ خشک ہونے کا مطلب ہے کہ تو اسلام سے گیا. لگے نہیں نہیں میں تو ایسی مذاق کر رہا تھا. میں نے کہا آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں قریب سے گزروں. فرما نہیں نہیں تم مذاق کر رہا تھا عمر کے ساتھ، یہ کچھ بھی کر رہا تھا، عمر نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. بولو سبحان اللہ. فرمایا عمر نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. تو یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو میرے آقا کا مرتبہ کیا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کثرت کے ساتھ روایات ہے، میں یہاں پر چند باتیں آپ کی خدمت میں وصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. سیدنا عمر کا جب وصال ہوا، آپ کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا، سیدنا علی تشریف لائے اور سیدنا علی نے آ کر یہ بات کی. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ان علی دخل علی عمر وہ مشجع فقال صلی علیک. حضرت علی آئے، حضرت عمر کو کفن میں لپٹا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا. ثم قال، پھر سیدنا عمر کے جسد کے پاس کھڑے ہو کر سیدنا علی نے کہا ما من الناس احد احب الی ان القی اللہ بما فی صحیفتی من ہذا المسجع. آپ نے فرمایا سنو اے لوگو، یہ وہ آدمی لیٹا ہے کہ جس سے مجھے امید تھی کہ اس کے عمل اختیار کر کے بندہ خدا سے ملاقات کرے، اس کے عمل اختیار کر کے بندہ خدا سے ملاقات کرے. او مسلمانوں، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے، اب ولایت دیکھیے سیدنا عمر کی، کہ جو عمر کہے گا وہی ہوگا، جو عمر کہے گا، جلدی جلدی بولو، جو عمر کہے گا وہی ہوگا. توجہ رکھیے یہاں پر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنہ، جب آپ کو زخم پہنچا، ملعون ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے جب آپ کو زخم پہنچایا تو آپ کی عاجزی ان کے ساری کیسی تھی، اللہ اکبر. جب آپ زمین کی طرف آئے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا سر جو ہے نا وہ مٹی میں رکھ اور میری ناک کو مٹی میں رکھ. بیٹا کیسے رکھتا، خون بہ رہا ہے. فرمایا نہیں نہیں، اس لیے رکھ کہ میں اپنی ناک کو زمین پر لگاؤں اور میری ناک خاک آلود ہو، اور میرا رب میری ناک پر خاک لگا ہوا دیکھے تو اس سے یہ ہوگا کہ عمر کے رب کو عمر پر رحم آ جائے. یہ زاہد ہے. عبادت اور تقویٰ کیسا ہے؟ یہی زہد کا نتیجہ ہے. زبان سے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. حضرت عمر کو جب زخم لگا ہے تو آپ بستر پر لیٹے ہوئے، قاب بن اخبار آئے، رو رہے ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر. جملہ سنیے گا، استیاب میں علامہ عبد البر فرماتے ہیں کہ وہ دروازے پر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں. جا قاب فجال یبکی بالباب، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، حضرت عمر زخمی ہے. کسی نے کہا رو رہے ہو، دعا کرو ان کو صحت مل جائے. انہوں نے کہا سنو بھائی، میں رو ان کے فراق میں رہا ہوں، صحت ملے نہ ملے یہ عمر کے خود ہاتھ میں ہے. صحابی کا عقیدہ دیکھ رہے ہیں آپ. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا یقول واللہ لو ان امیر المومنین یخشم علی اللہ ان یؤخرہ لاخرہ. اگر اس وقت حضور فاروق اعظم رب سے قسم اٹھا کر کہہ دینا یا اللہ تیری قسم مرنا نہیں ہے میرے کو، یہ حضرت عمر کے چہرے پر بندہ بات کر رہا ہے کہ یہ وہ عمر ہے. بولو سبحان اللہ. کہا یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اگر یہ اللہ سے قسم اٹھا کر کہہ دے ان امیر المومنین یخشم علی اللہ ان یؤخرہ لأخرہ، اگر یہ کہہ دے کہ یا اللہ میری موت کو دور کر تو خدا ضرور دور کر دے گا. اچھا یہ تو جملہ انہوں نے کہا نا، اب حضرت عمر کا کیا عقیدہ تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس آئے اور انہوں نے کعب بن اخبار کی بات کری کہ یا امیر المومنین ھذا کعب فیقول کذا کذا کذا، کہ حضور امیر المومنین یہ کعب دروازے پر کھڑے ہو کے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ رب العالمین موت کو ٹال دے گا آپ کے کہنے کے اوپر. حضرت عمر نے اس کو شرک نہیں کہا، شرک نہیں کہا، کفر نہیں کہا. یہ کیا جملہ ہے؟ وہ صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ عمر کی شان یہ ہے، اگر یہ انگلی اٹھا کر کہہ دے رب کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے تاخیر چاہیے تو رب تاخیر دے دے گا، کیونکہ یہ جو بولے گا خدا وہی سنے گا. خدا کی مجبوری نہیں ہے، محبوبی ہے. جب یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، یہ کعب دروازے پر ہو کر امیر المومنین یقولو کذا کذا کذا، وہ یہ باتیں کر رہا ہے، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ بکواس کر رہا ہے، اس کو بولو توبہ کرے شرک کر رہا ہے، نہیں، بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں واللہ لا اسألہ، کچھ بھی کہے میں سوال نہیں کروں گا، میں نہیں کہوں گا. یعنی کیا مطلب؟ حضرت عمر نے یہ جملہ کہہ کر ثابت کر دیا، کہوں تو سنی جائے گی لیکن کہوں گا نہیں، میرا دل دنیا سے بھر چکا ہے. یہ سیدنا فاروق اعظم کا تقویٰ ہے، بولو سبحان اللہ. او اشرف فاروق اعظم بنانے والوں، تقریریں یہ ہوتی ہیں، عقیدے یوں بیان ہوتے ہیں. سارے کراچی کو اشرف فاروق اعظم سے بھرنا اور ہے فاروق اعظم کا عقیدہ لانا. سنی کے لیے پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ سنی یہ سب اپنے نبی کے صدقہ مانتا ہے اور نبی کو اس سے پہلا مانتا ہے. تو آپ توجہ فرمائیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارداہ عنہ کی شان جلالت چند حوالے ذرا جلدی سے سن لیجئے اور میں گفتگو کو یہاں پر اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم، اور ضمناً انشاءاللہ باتیں تینوں خلفاء راشدین کے حوالے سے آتی رہیں گی تو میں انشاءاللہ اس میں حضرت فاروق اعظم کو اختصاص کے ساتھ ذکر کرتا رہوں گا. روایت میں آتا ہے کہ جب مدائن فتح ہو رہا تھا، مدائن وہ جگہ ہے بغداد شریف سے تقریباً تھوڑی دور ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے. مدائن وہ جگہ ہے جہاں پر کسرا بیٹھتا تھا، کسرا کا محل تھا. کس کا؟ کسرا وہ تھا جس کی حکومت آدھی دنیا پر تھی، یہ آپ کے لیے سمجھا رہا ہوں، آدھی دنیا پر تھی، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، ٹھیک ہے، مجوسی بادشاہ تھا کسرا. سیدنا فاروق اعظم کے دور میں یہ فتح ہوا، لیکن ہوا کیا ذرا یہ سنیے. علامہ ابن عبد البر یہ کہہ لکھتے ہیں استیاب کے اندر کہ جب جنگ شروع ہوئی اور قادسیہ کے بعد مسلمان جب مدین کی طرف آئے، اس میں خالد بن ولید بھی تھے، سعد بن وقاص بھی تھے، کئی صحابہ تھے، تو آنے سے پہلے دریا دجلہ جس کا پارٹ جو تھا، ساحلی حصہ جو تھا، وہ بہت چوڑا تھا اور وہ دریا سمندر کے مانند جوش مارتا تھا اس وقت، کیونکہ کاٹا نہیں گیا تھا، اصل صورت میں دجلہ موجود تھا. تو دریا دجلہ کے اوپر کشتیاں بھی تھیں اور برجز بھی تھے، جسر تھے. کسرا کیونکہ جنگی حربی معاملات میں بڑا تیز تھا، اس نے کہا یہ مسلمان واقعی میں ہمارے محل کے اندر بھی گھسنے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے سارے برج توڑ دو دریا کے اوپر سے سارے. اس واقعے کو بھولنا نہیں، بولو. لیکن تم جتنے ڈھیلے انداز میں سن رہے ہو میں سمجھتا ہوں شاید باہر نکل کے بھول جاؤ گے، بھولنا. اب آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم کی جب یہ فوج وہاں پر پہنچی ہے تو کسرا کو یہ پتا تھا کہ مسلمان ہمارے قلعوں کے اندر گھس جائیں گے، اور اس کا پورا محل اصل جہاں بیٹھتا تھا کسرا وہ موجود تھا، کسرا بولیے موجود تھا. اب یہ کہ اس نے سارے برج گرا دیے، سارے برجز جو تھے وہ گرا دیے گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو فوج تھی ان کو مشن یاد تھا، جب پہنچے تو دریا پر نہ کوئی کشتی ہے نہ برج ہے. اب وہ سامنے اتنا بڑا پارٹ ہے اس کا، جناب اس کو کراس کیسے کریں گے؟ تو حضرت خالد بن ولید بھی دور کھڑے ہوئے تھے اور سیدنا سعد بن وقاص تو ایسی رق النساء کا درد تھا ان کو، ان کے پاس جا کر فوج نے کہا حضور کریں کیا، کریں کیا؟ فرمایا کیا کرو، پانی کو بولو راستہ دو، ایسا نہیں، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کہیے کیا، ہمیں کیا بول رہے، کیا پانی کو بولو راستہ دو، پانی کو بولو راستہ دو. اب ذرا توجہ کریں، وہ لوگ لوٹ کر آئے. علامہ ابن بری اس بات کو لکھتے ہیں، شاہ صاحب نے بھی لکھا اس بات کو، کہتے ہیں کہ جناب کہ ان عمر باعث جندن الى مدائن کسرا، کہ جب حضرت عمر نے کسرا کے مدائن کسرا کی طرف لشکر بھیجا، وعمر علیہم اس پر امیر بنایا سعد بن وقاص کو، وجعل قائد الجیش خالد بن ولید، قائد جیش بنایا ہے حضرت خالد بن ولید کو. کہتے فلما بلغوا شاطۃ دجلہ، دجلہ کے کنارے پر جب فوج پہنچی تو وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں، ولم یجد سفینتن، کو نہ کوئی کشتی تھی نہ کوئی برج تھا. کہتے ہیں تقدم سعد و خالد، حضرت سعد اور حضرت خاوی جو تھے وہ دونوں آئے ان لوگوں کے کہنے پر اور دریا دجلہ کے قریب کھڑے ہو گئے. کہا یہ دریا ہے؟ کہا کہ برج نہیں ہے اس پر؟ کہا نہیں. روایت میں آتا قالا, عربی میں قالا ایک کو کہتے ہیں, اس کے پیڑ میں الف آ جائے تو پھر تسنیہ ہو جاتا قالا, پھر بہت سارے ہو تو پھر کہتے قالو. تو یہاں دو تھے نا, بات کرنے والے کتنے تھے؟ حضرت خالد اور حضرت سعد بن وقاص. بات کس سے کر رہے ہیں؟ پانی سے, دریا سے بات کر. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. دریا سے بات کرتے ہوئے دونوں کہتے ہیں قالا, جملے سننا آگے کے, قالا دونوں نے کہا یا بحرو, اے دریا, انکی تجری بامر اللہ, اگر تو چلتی ہے اللہ کے حکم سے, وبی حرمت محمد, حضور کی عزت کے خاطر چلتی ہے, اللہ کے نام پر چلتی ہے. یہ کہتے ہیں نبی کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا. صحابی وہ ہیں جو نبی کی حرمت کا وسیلہ دیتے ہیں, کہتے ہیں چل لے دریا, اگر تو چلتی ہے اللہ کے کرم سے, نبی کے وسیلے سے. اور آگے فرما وہ بھی عادل عمر خلیفۃ اللہ ہے, فرمایا اگر تو چلتی ہے حضرت عمر جو خلیفۃ اللہ ہے ان کی وجہ سے, تو اے دریا ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہے, نبی کی عزت کی وجہ سے چلتی ہے, عمر خلیفہ ہے ان کے کرم سے چلتی ہے, تو الا خلی تناب العبور, راستے سے ہٹ, ہمیں کراس کرنا ہے. بولو وہ بولو سبحان اللہ. تو یہ کہتے ہیں تعویذ میں عمر کا نام کیوں لکھتے ہو؟ ہم نے کہا یہ دیکھ نہیں رہے دریا کو نام لیا, دریا نے راستہ دیا. ابھی تو کہا اے دریا, فقال یا بحر انکی تجری بامر اللہ وبحرمت رسول اللہ وبخلافت عمر بن الخطاب, اے دریا اگر تو اللہ کی قدرت سے نبی کی عزت و حرمت کی وجہ سے, عمر کے عدل و خلافت کی وجہ سے چلتی ہے, تو الا خلینا والعبور, راستہ دے ہم نے عبور کرنا ہے. کہنے یہ کہنا تھا کہ دریا کی لہریں سمٹ گئی اور چٹیل میدان کی طرح ہو گئی. روایت میں آتا ہے حضرت سعد نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ گھوڑے اتارو. اب گھوڑا پانی میں اتر رہا ہے, لیکن حضرت عمر کا نام لیا تھا, رسول اللہ کی عزت کا نام لیا تھا, اللہ کی قدرت کا واسطہ دیا تھا. کہتے فعبر الجیش بخیلہ وجمالہ ورجالہ ایل مدائن ولم تبتل حوافرہا, گھوڑے اس پر آ گئے, آدمی اس پر آ گئے, دریا پر, میدان میں نہیں, دریا کے اوپر آدمی, گھوڑے آ گئے, اونٹ آ گئے, آدمی آ گئے, دوڑ رہے ہیں. دوڑ کیسے نے؟ ڈبکی مار مار کے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں, فرما وما ولم تبتل ہوا پھر ہوا, ایسے دوڑ رہے ہیں کہ ان کے گھوڑوں کی سمے بھی پانی کو نہیں لگ رہی. اس طرح دوڑتے جا رہے ہیں, اس طرح دوڑ, تو اس طرح وہ دوڑ رہے ہیں. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارداہ اللہ کی شانے جلالت ہے, اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انہیں وہ مرتبہ مقام عطا فرمایا. میں نے سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بطور ولایت کی چند باتیں عرض کی ہیں, ورنہ کسرا کے مدائن کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے 1500 میل دور کا واقعہ نہیں سنا جو حضرت ساریہ کو پکارا تھا؟ حضرت ساریہ کو پکارا تھا کہ نہیں پکارا تھا؟ اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ, آپ نے یہاں سے پکارا, حضرت ساریہ نے وہاں سنا. مدد کی ان کو ضرورت تھی, آپ کو نہیں. 1500 میل دور آپ نے یا ساریہ کہہ کر مدد دی, تو جب 1500 میل دور سے حضرت عمر مدد دے سکتے ہیں, تو پھر 1500 میل دور سے حضرت عمر سے مدد لی بھی جا سکتی ہے. یہ کہتے ہیں دور سے مدد لینا شرک. میں نے کہا جس طرح دور سے مدد لینا شرک, اس طرح دور سے مدد پہنچانا بھی تو شرک ہے نا. نہیں سمجھے آپ, تمہارے جذبات سے نہیں لگا کہ تم سمجھے ہو. یہ اتنی بہترین چٹکی ہے کہ منٹوں میں اڑ کر ختم ہو جائیں گے. یہ کہتے جی دور سے نہیں پکارا جا سکتا. میں نے کہ مدد کی ضرورت حضرت عمر کو نہیں تھی, حضرت ساریہ کو تھی. وہ مدائن میں 1500 میل دور تھے. حضرت عمر نے کیا مشکات میں نہیں ہے؟ کیا درجنوں کتابیں ہماری بھری پڑی ہیں؟ شرح مقاصد کے اندر موجود ہے, علامہ فراروی نے اس مسئلے کو لکھا ہے, شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے, تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہے, درجنوں کتابوں کے اندر روایت موجود ہے, ملا علی قاری وغیرہ تمام نے اس کی توثیق کی ہے.
اور بلکہ عقائد کی کتابوں میں جب کرامت کی بات آتی ہے تو علم کلام کے ماہرین بطور کرامت کے ثبوت کے یہ ایویڈنس پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر نے پکارا تھا. تو اس کی سند میں اگر ضعف بھی ہے تو یہ روایتن اگر ضعیف بھی ہے تو درایتن درست ہے. اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ جب بھی کرامت کا اصول بنا تو دلیل کے لیے حضرت عمر کا یہ واقعہ پیش کیا گیا ہے. 1500 میل دور لڑائی ہو رہی ہے, حضرت عمر جمعے میں ممبر پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, ساری پہاڑ کی طرف دیکھا پھر آ رہے ہیں. تو مدد کی ضرورت حضرت عمر کو تھی یا ان کو تھی؟ تو 1500 میل دور مدد پہنچائی کہ نہیں پہنچائی, تو شرک کیوں نہیں ہوا؟ اور حضرت ساریہ نے قبول کی کہ نہیں کی؟ یہ کہتا ہے دور سے مدد نہیں پہنچتی. میں نے کہا دور تو تھا, دیکھو دور تو تھا نا, دور تو تھا نا. ان کے ایک بڑے چیمپئن سرفراز گکھڑی ہوئی, وہ لکھتے ہیں گلدستہ تو نہیں, دور نہیں تھا, وہ میدان کو فرشتوں نے اٹھا کے قریب کر دیا. میں نے کہا اتنی زحمت, صرف دور کے قاعدے کو ثابت کرنا ہے انہوں نے اپنے. نہیں دور 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 سے شرک ہے. ہم نے کہا 1500 میل دور نہیں ہوتا, کہنے کہ دور تو ہوتا ہے لیکن یہ پکار دور کی نہیں تھی. میں نے کہا دور کی نہیں تو پھر کیا تھی؟ کیا وہ گھر میں مسجد نبوی میں لڑ رہے تھے؟ کہنے کہ نہیں, لڑ تو مدائن میں رہ رہے. تو میں نے کہا مدائن دور نہیں ہے, یہ جو علاقہ ہے مدائن نہیں, یہ جو علاقہ ہے یہ دور نہیں ہے, مقام نہادن میں جو لڑائی ہو رہی ہے دور نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, حضرت جبریل نے اس کو بطور کرامت اٹھا کر رکھ دیا. میں نے کہا جس طرح حضرت جبریل بطور کرامت اٹھا کر میدان کو مدینہ میں لا سکتے ہیں, اسی طرح اللہ کرامت ظاہر کرنے کے حضرت عمر کی آواز کو وہاں پہنچا سکتا ہے؟ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ کہنے لگے نہیں, وہ دور کی پکار نہیں تھی, میدان قریب آ گیا. میں نے کہا خدا جو میدان قریب لا سکتا ہے وہ آواز کو وہاں پہنچا بھی سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا. بولو پھر ڈرامہ کہتا ہے یہ تو خواب کی بات تھی. میں نے کہا خواب کی بات تھی تو صحابہ نے جھگڑا کیوں کیا حضرت عمر سے؟ اگر یہ خواب کی بات تھی تو خواب میں پھر بطور کرامت کیا, جھگڑا کیوں کیا؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف مسجد کے اندر آئے, گھر میں آ کر کہنے لگے آپ نے کیا رات کو آواز جمعے کو آواز لگا دی؟ مدینے کے بچے مذاق اڑا رہے ہیں, کہنے بابا عمر جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے. حضرت عمر بوڑھے ہو گئے, یہ مدینے میں بات ہم سے کرتے ہیں, 1500 میل دور لوگوں سے بات کرتے ہیں. اگر یہ خواب کی بات تھی تو لوگوں نے شور کیوں مچایا؟ لوگوں نے بولیے, لوگوں نے شور کیوں مچایا؟ حضرت عمر سنتے رہے, سنتے سنتے حضرت عمر نے سر اٹھا کر کہا سنو میری بات عبدالرحمن بن عوف, جو میں نے کہا ٹھیک کہا ہے. کہ لگے کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا تھا. کیسے دیکھ رہے تھے؟ کہا رسول اللہ نے نہیں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. اس حضور نے فرمایا کہ مومن کی اس آنکھ سے بچ جو غیب کو دیکھتی ہے اللہ کے نور سے. ایک واقعہ سنو اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں, جس کو آج پڑھ کر میری آنکھیں بھر آئی تھی. ذرا توجہ سنیے, توجہ ہے آپ کی؟ سیدنا عمر بڑا قیمتی حوالہ, ذرا توجہ سنیے, سننا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کبھی زندگی میں حوالہ نہیں سنا ہوگا آپ نے, کیونکہ ہمارے وہاں معیاری نہیں تحقیق کا. اب ذرا توجہ رکھیے اس بات کو. سیدنا فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ محب تبری جو ہے وہ نقل کرتے ہیں اس بات کو کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عثمان حضرت علی صدقے کے جانور جو ہے وہ لینے کے لیے کہیں پر پہنچے, کیونکہ یہ اصول ہی بھی کرتے تھے کہ صدقے کے جانور لاؤ, اس لیے خیر خواہش خود جاتے تھے کہ تاکہ انصاف کے ساتھ ہم دیکھیں غریبوں کا بھلا ہو. کہتے ہیں سخت گرمی تھی, حضرت علی اور عثمان کہتے کہ ہم سائے کے اندر آ گئے, لیکن گرمی اتنی سخت تھی حضرت عمر وہیں کھڑے ہوئے تھے اور ایک ایک اونٹ کے دانت چیک کرتے تھے, اس کی ٹانگیں ہلا کر دیکھتے تھے. بولو نا سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں احساس ذمہ داری. دو دو کروڑ کا پروٹوکول نہیں چلتا تھا, ٹھیک ہے, دو دو کروڑ کا پروٹوکول نہیں چلتا تھا کہ دو دو کروڑ ایک پروٹوکول پہ خرچ ہو جائے. حضرت علی اور حضرت عثمان سخت گرمی تھی, کہتے ہم سائے میں کھڑے ہوئے تھے, حضرت عمر کو گرمی کی کوئی پرواہ نہیں, حالانکہ آپ نے اونی لباس پہنا ہوا تھا, لیکن فکر اتنی تھی کہ کوئی جانور اگر خراب لے لیا صدقے کے لیے, پیسے دے رہے ہیں اس کو, اور یہ پیسہ قوم کا ہے, پیسہ قوم کا ہے, غریبوں کو مال غلط پہنچے گا. کہتے ہم سائے میں آ گئے, لیکن حضرت عمر اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر کھڑے ہوئے اور ایک ایک جانور کو چیک کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت عثمان کو مسکرا کر کہتے ہیں, اس کی مثال جو ہے نا وہ ایسا ہے جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا. شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا. حضرت موسیٰ کو دیکھ کر اپنے ابا کو کہا تھا کہ ابا اس کو نوکری پر رکھ لو, اس لیے کہ القوی الامین, یہ بہت قوی بھی اور امین بھی ہے. تو حضرت علی حضرت عثمان نے پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا جیسے موسیٰ قوی الامین ہے نا, کہ مضبوط بھی اور امانت بھی ہے, قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. کہا یہ شان حضرت عمر کو ملی ہے. سنیے یہ بات, حضرت عثمان غنی کہتے ہیں, توجہ سنیے گا, حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ کچھ مال کے سلسلے میں ایک دن میں نکلا تو سخت گرمی تھی. توجہ سننا اس بات کو اور احساس ذمہ داری دیکھیں حضرت عمر کی. سخت کہتے ہیں گرمی تھی مدینے کے اندر, اور حال یہ تھا
کہ میں دور سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی سخت گرمی میں دو اونٹوں کو یہاں سے ڈنڈی مار کے یہاں سے ڈنڈی مار کے لے کر آ رہا ہے, اور میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ آدمی کون ہے, یہ اپنے اونٹوں کو رات کو بھی چرا سکتا ہے شام کو بھی چرا سکتا ہے. اس وقت میں یہ حضرت عثمان کہتے ہیں گرمی اتنی تھی کہ میں اپنے خیمے کے اندر چلا گیا, اور خیمے کے اندر چلا گیا کافی دیر گزر گئی کیونکہ بہت دور تھا. تو کہتے ہیں حال یہ, حضرت عثمان ذکر کرتے ہیں, حال یہ کہ مثل الفراش ہے, لگتا یوں تھا کہ زمین سے چنگاریاں نکل رہی ہیں. تو کہتے ہیں میں خیمے کے اندر چلا گیا, اور خیمے کے اندر جب تھوڑا سے وقت گزر گیا تو کہتے ہیں وقت گزرنے کے بعد میں قریب آیا اور میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا کہ وہ آدمی کون ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آدمی سر پر امامہ پہنا ہوا ہے اور جانوروں کو لا رہا ہے. تو کہتے ہیں لو کا ایک گرم لو کا جھونکا میرے منہ پر آیا, میں پھر دوبارہ اندر چلا گیا. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اونٹوں کی آواز میرے خیمے کے پاس آئی, میں نے دیکھا تو فاروق اعظم تھے, میں نے دیکھا تو فاروق اعظم تھے. کہتے ہیں کہ جناب میں نکلا, حضرت عثمان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا حضرت فاروق اعظم کے لیے اور میں آگے بڑھا اور میں نے ان سے کہا, فقارا حضرت عثمان غنی نے کہا حضور امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ عجیب نادان لوگ ہیں, یہ صدقے کے جانور لے جا رہے تھے, دو اونٹ کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا, یہ عجیب لوگ ہیں, ابھی ان کی میں خبر لیتا ہوں. یہ صدقے کے جانور فنا شہرہ سے لے جا رہے تھے, دو اونٹ اس نے چھوڑ دیے. میرے غلام نے کہا وہ دو اونٹ ادھر بھاگ رہے ہیں, تو ان دو اونٹوں کے لیے فاروق اعظم اپنے گورنر ہاؤس سے نکل کر صحرا کا چکر لگا رہے ہیں. یہ مسلمان کے بھلے کی بات ہے, مسلمان کے, توجہ ہے آپ کی, مسلمان کے بھلے کی بات ہے. ان دو اونٹوں کو کئی میل دور اس تپتی گرمی میں, کہ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے خیمے سے صرف منہ باہر نکالا تھا تو گرمی کا وہ لو کا جھونکا میرے منہ پر لگا تو میں اندر چلا گیا, لیکن سید فاروق اعظم کی ذمہ داری دیکھیے کہ اس کو وہاں سے چراتے ہوئے لائے, اس بندے کے حوالے کیے کہ جس کی ذمہ داری تھی صدقے کے اونٹ جمع کرنے کی. ایسا سبحان اللہ ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی نے ایک جملہ کہا, فقال یا امیر المومنین ہلم الى الماء والظل نقفی, کا جملہ سنے. کہا حضرت عثمان غنی کہنے لگے ہلم یا ہلم, حضور آئیے خیمے میں بیٹھے, اب چھوڑیں ان کو, غلام لے جائے گا, آپ خیمے میں بیٹھے اتنا لمبا سفر آپ نے کیا گرمی میں, ہلم الى الماء والظل, یہ سائے میں بیٹھے آپ, حضور پانی پیجئے نقفی کا, ہم دیکھ لیں گے, اس چیز کو پرواہ نہ کریں. حضرت عمر نے فرمایا عود الى ظل, اے عثمان تم اپنے کمرے میں جاؤ, خود سائے میں بیٹھو, تم خود سائے میں بیٹھو, میں نہیں جا رہا سائے کے اندر. کہا حضور بیٹھے پانی پیئے, ہمارے خیمے میں بیٹھے سائے میں بیٹھے. فرمایا عود الى ظل, تم جاؤ. وہ مدا فقال عثمان من احب ان ينظر الى قوي الامير فلينظر الى هذا. امام شافعی نے اس روایت کو اپنی مسند شافعی کے اندر نقل کیا ہے. حضرت عثمان نے جب کہا حضور آئیے خیمے میں بیٹھے آرام کریں تھوڑا دیر, گرمی بہت ہے, آپ اتنے دور سے چلے ہوئے آ رہے ہیں, پانی پی لیں. حضرت عثمان سے کہا اے عثمان تم جاؤ اور اپنے خیمے کے اندر بیٹھو, میں نہیں بیٹھتا. حضرت عثمان لوگوں سے کہنے لگے اگر اس امت میں قوی الامین کسی کو دیکھنا ہے جو قوت میں بھی لاجواب ہو امانت میں بھی لاجواب ہو تو یہ امیر المومنین ہے, اس کو دیکھ لو. تو یہ ہے سیدنا فاروق اعظم کی شان, اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. سیدنا فاروق اعظم کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے, صحابہ سے محبت کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے, ان کی عقیدت اور احترام میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے دن کہا تھا نا کہ کھایا مولا علی نے کھجور تھا اور گھر میں بیٹھ کر عمر دیکھ رہے تھے, اور سیدنا علی نے بھی ہاتھ مار کر کہا حضور اس سے بڑی کمال کی بات یہ کہ ذائقہ بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھ کا تھا, اور سرکار نے خود فرمایا عمر وہ ہے. سنو, دل پر ہاتھ رکھو, پہلے سب دل پر ہاتھ, رب کو یاد رکھو, قبر کو یاد کرو, اپنے آپ کو کفن پہنا ہوا محسوس کرو, ابھی قبر میں تم اترو گے یہ محسوس کرو, ابھی فرشتے آئیں گے تم سے سوالات کریں گے, ابھی قبر کے اندر تمہارے تختے رکھ دیے جائیں گے, مٹی ڈال دی جائے گی, سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے, پانچ دن کے بعد تمہارا قصہ ختم ہو جائے گا, تنہا تم قبر میں رہو گے, پہنچ گئے تم. اب سنو یہ واقعہ, حضرت عمر وہ شخصیت ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا خدا جس سے سب سے پہلے ہاتھ ملائے گا وہ فاروق اعظم ہے, خدا جس سے ہاتھ ملائے گا, خدا جس سے مصافحہ کرے گا وہ فاروق اعظم ہے. اللہ ان کے صدقے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے, ان کی محبت ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے, ان کا مزاج جو تھا قوی اور امین اللہ اس کی جھلکیاں ہمیں عطا فرمائے, ان کا ثمرہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے, اور اس محفل کو اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تھوڑی دیر تشریف رکھیے, انشاءاللہ عزیز یہ 30 یا 35 منٹ کی ریکارڈنگ ہے, اہل بیت کے حوالے سے فضائل سنیے کیونکہ یہ تو ٹائم ٹو ٹائم ہے, انشاءاللہ اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہوتا ہے اور آپ اس کو تناول فرمائیں. اور میں عرض کروں گا کہ میں ابھی بھی کھانا لگوا سکتا لیکن کچھ ریکارڈنگ کے دوران جو ہے کہ وہ تو آپ محسوس تو نہیں فرمائیں گے,
میں فضائل اہل بیت پر ایک گویا کہ 35 منٹ کا پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں, تو لہٰذا اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.